تفسیر ہے آیت نمبر 13 سے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی جب ان کے پاس کچھ رسول آئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، کیونکہ سورت مکی ہے، پہلا براہ راست خطاب مکہ والوں سے ہے۔ ان مکہ والوں کو ایک بستی کا حال سنائیے۔ بستی کون سی تھی؟ اس بستی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی، کوئی واضح بات نہیں پتہ چلتی، لیکن مفسرین نے اس بارے میں کئی ایک نام لیے ہیں، جن میں ترجیحی طور پر شام کے شہر انطاکیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال جگہ کوئی بھی ہو، بستی کوئی بھی ہو، اصل چیز تو اس بستی کے حالات اور اہل مکہ کے درمیان پائی جانے والی مماثلت ہے کہ دونوں میں کچھ چیزیں کامن تھیں، اس لیے اہل مکہ کو اس بستی کی مثال سے سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا واقعہ ہے اس بستی کا، کیا حالات تھے اس بستی کے؟ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو، یعنی دو رسول بھیجے، تاکہ اہل مکہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، انوکھے رسول نہیں کہ تمہیں ماننے میں مشکل ہو رہی ہے، بلکہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اس بستی میں دو رسول بھیجے گئے۔ فقط ربو ہما، اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کیا۔ فعززنا بثالث، تو قوت دی ہم نے ساتھ تیسرے کے، یعنی ایک تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہ تیسرا کون تھا؟ بعض کے خیال میں یہ بھی ایک رسول تھے، اور بعض کے خیال میں یہ رسولوں کے مددگار کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ فقالوا، تو ان سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب تینوں کو ہی رسول مانا جائے، اور اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ تیسرا شخص رسول نہیں تھا، مددگار تھا، تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے، ہم تمہارے پاس پیغامبر بن کر آئے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں تم مگر انسان ہم جیسے۔ انہیں رسول ماننے میں ان کو کیا مشکل پیش آئی؟ کہ پیغام لے کر آنے والے انہیں عام انسان معلوم ہوئے۔ ہر دور میں انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ وہ پیغمبروں کو صرف اس بنا پر پہچان نہ سکا کہ وہ عام انسانوں کے روپ میں آئے۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی بھی چیز اتاری نہیں، اِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ پیغمبروں کے انسان ہونے کی بنا پر ان کا انکار ہر دور میں ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی الزام کا سامنا تھا۔ کفار مکہ کہتے تھے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جیسے ایک بشر کے سوا اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس کے جادو کا شکار ہو جاؤ گے؟ یعنی وہ آپ کو عام انسان سے آگے بڑھ کر رسول ماننے کو تیار نہ تھے، اور آپ کے پیغام کو جادو قرار دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر سے یہی کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، يريد أن يتفضل عليكم. یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، یعنی تم میں بڑا بننے کے لیے اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے، امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے. قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق یہی بات کہی، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں ہو. تو گویا انہیں بھی پیغمبر کا انسانی روپ پسند نہ تھا اور انہیں پیغمبر ماننے میں یہی مشکل پیش آ رہی تھی. پھر ہم دیکھتے قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو یہی کچھ کہا، ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کریں؟ یعنی یہ ہماری قوم کا شخص ہے، ہم ہی جیسا ہے، ہماری طرح کا کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح رہتا سہتا ہے، تو ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ اصل میں پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے ان کو اپنی بڑائی کم ہوتی نظر آتی تھی، اس لیے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی. ہر زمانے میں لوگوں کو اس بات میں اشکال رہا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات میں، یعنی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجنے میں کچھ مشکل نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھی پیغمبر بھیجے وہ سب انسان تھے، بس فرق یہ کہ ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں، اگر تم نہیں جانتے. سورۃ الفرقان میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو چن کر پیغمبر بنایا. عام انسانوں اور اس کے درمیان فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ اس کی طرف وہی آتی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے. آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بشر کہنا آپ کی توہین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے، رجالاً. اس لیے پیغمبر کا اصل اور صحیح مقام معلوم کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مقام کو سمجھنے میں کچھ بھی اشکال ہوا یا کنفیوژن ہوا آگے باقی دین کا نقشہ پھر بدل سکتا ہے. تو اس بارے میں صحیح اور درست بات کیا ہے کہ تمام پیغمبر جو انسانوں کے لیے بھیجے گئے وہ انسانوں میں سے چنے گئے، عام انسانوں، اور ان میں کچھ مماثلتیں بھی ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ کھانا پینا ان کا انسانوں جیسا ہوتا ہے، بیوی بچے رکھتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن عام انسانوں سے بڑھ کر ان کے کچھ خصائص ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص سورۃ الانصاب میں بیان ہوئے، باقی قرآن پاک میں بیان ہوئے. اور سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ پیغمبروں کے پاس وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عام انسانوں کی ہدایت کے لیے چنتا ہے، لوگوں کو ان پر ایمان لانا ہوتا ہے، ان کی بات ماننی ہوتی، ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے. بہرحال اس قوم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. پیغمبروں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا, انہوں نے کہا, ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو, ہمارے لیے رب کی گواہی کافی ہے, اس کے علم میں ہمارا پیغمبر ہونا ہمارے لیے کافی ہے. یہ جملہ اتنا پر اعتماد ہے اور ایسا سکون بخش ہے کہ جو انسان بھی اللہ کا پیغام بندوں تک لے کر جائے, اسے اپنے اس مقصد اور اپنے کام کے بارے میں بندوں کے سامنے سچا ہونا ضروری نہیں, اس کی سچائی اللہ کے سامنے واضح ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے تو ساری دنیا کو بھی خوش کر کے نقصان میں ہے, اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اور دنیا کے لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے تو یہ اس کے لیے کچھ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. بہرحال پھر پیغمبروں نے کیا کہا؟ وما علینا الا البلاغ المبین, اور نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا, یعنی پیغام پہنچا دینا کھلم کھلا, یعنی صاف صاف پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. قالوا, انہوں نے کہا, انا تطیرنا بکم, بے شک ہم تو تمہیں اپنے لیے پالے بد سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم, البتہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے, پتھر ماریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. اب یہ قوم کی دھمکی تھی پیغمبروں کے لیے. اب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے جو لوگ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان کو قوم کی طرف سے کیسی کیسی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پہلی بات کیا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. اگر آپ نے آپ کو جگہ رکھ کے دیکھیے, آپ کسی کی خیرخواہی کا پیغام لے کر جائیں, کسی کے لیے اس کا بھلا کرنے کو جائیں, اس کے فائدے کے لیے اس کو کوئی بات بتائیں, اور جواب میں وہ آپ کو یہی کہے جو ان پیغمبروں سے کہا گیا, تم ہماری خیرخواہی کرنے آئے, ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں, ہم تو تمہیں الٹا منحوس سمجھتے ہیں, تمہارا آنا منحوس ہے. رکھیے اپنے آپ پر یہ جملہ, آپ کسی کو دین کی بات بتانے جائیں اور لوگ آپ کو اس طرح پیش آئیں, کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ پھر واپس جائیں گے وہاں, جاری رکھیں گے اپنا کام؟ رکھنا ہوگا. اس لیے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں, ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی اور سعادت اور خوشبختی کا پیغام لائے ہیں یا نحوست پھیلانے کے لیے آئے ہیں. بستی کے لوگوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جب ایمان لے آئے تو ان کی وجہ سے قوم دو حصوں میں بٹ گئی, کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے, جب بھی کوئی اللہ کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو کچھ لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہیں, کچھ لاعلمی میں ناسمجھی میں اس کا انکار کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی لوگ بٹ جاتے ہیں, تقسیم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اس چیز کو پیغام پہنچانے والے کے خلاف حربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیسا دین پھیلا رہے ہیں جس سے گھروں میں تفرقہ بازی ہو گئی, لوگ آپس میں ٹوٹ گئے, لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی, ہمیں تو اس دین میں اس پیغام میں کوئی خیر نظر نہیں آتا, آپ کا یہ کام لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں نحوست کا سبب بن گیا. آج کل بھی آپ دیکھیں تو دین کا پیغام پہنچانے والے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کسی خاندان کے کچھ افراد اس پیغام پر لبیک کہہ دیتے ہیں, عام طور پر یوتھ ایسا کرتی ہے, تو عموماً لوگ اس کو قبول جب نہیں کرتے تو پیغام دینے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے معاشرے میں بڑا فساد پھیلا رکھا ہے, یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. بعض اوقات کہنے والا بات ٹھیک بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. آج صبح کسی بچی کی ایک میل تھی, اس میں سے لکھا ہوا تھا کہ میں حجاب کرتی ہوں, اب میری شادی ہے تو مجھے دو مشکلات پیش آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ میری والدہ نے خاص جگہ پر بکنگ کی ہے میرے میک اپ کے لیے، جس میں ایک دن کے میک اپ سے دلہن تیار کرنے کے 10,000 روپے دینا ہے، اور صرف دوپٹہ سیٹ کرانے کے 2,000 ہیں، اور مہندی کا اس کے علاوہ ہے. میں اپنی والدہ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اسراف ہے، اور ایک دفعہ منہ دھو کر یہ سب کچھ بیسن میں چلا جائے گا. لیکن وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میں اب حجاب کرتی ہوں، اس لیے گھر والے اصرار کر رہے ہیں کہ مووی ضرور بنے گی، جبکہ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کی وجہ سے گھر میں ٹینشن ہے. اب ظاہر ہے کہ ٹینشن تو ہوگی، ایک گھر میں جب دو مختلف رائے ہوں گی تو آٹومیٹیکلی ٹینشن ہو جائے گی. اب بلیم کس کو کیا جائے گا، ذمہ دار کون ہے اس ٹینشن کا؟ جنہوں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ یہ بات اسراف میں شامل ہے، اور نامحرم فوٹوگرافر سے یا مووی میکر سے مووی نہیں بننی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کی تعلیم دیں گے وہ لوگوں کی نظروں میں برے بنیں گے. اور پھر عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ اس سے معاشرے میں انٹالرنس پیدا ہو رہی ہے، یوتھ بہت روڈ ہو رہی ہے، بہت نافرمان ہو رہی ہے، بہت بدتمیز ہو رہی ہے. ان کا دین انہیں یہی سکھاتا ہے. ہاں وہ کتنے بھی بھلے طریقے سے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن ان کے نقطہ نظر کو سمجھا نہیں جاتا. اگر دیکھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، کہ کہاں سے جواز ملتا ہے 10,000 سے 15,000 روپے صرف اور صرف چند گھنٹوں کے لیے خرچ کر ڈالنے کا، اس سے تو ایک اور غریب بچی کی شادی ہو سکتی. اگر ہم سے، ہم ہی جیسے ایسے خرچ کرنے والوں سے ہی کوئی آ کر یہ ریکویسٹ کر دے کہ میری بچی کی شادی ہے، اسے ضروری گھر کی چیزیں بنانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تو میرا خیال ہے اس وقت ہم میں سے کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ صرف اتنے پیسے جو ایک دن کے میک اپ پہ اٹھنے والے، وہی صرف اگر دوسرے کو مدد میں دے دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اس وقت ہماری انسانی ہمدردی اور ہماری دوسروں کے لیے خیر خواہی معلوم نہیں کہاں چلی جاتی. بہرحال تو قوم نے پیغمبروں کو ان کی تعلیمات کی وجہ سے منحوس قرار دیا کہ تمہاری وجہ سے معاشرے میں پھوٹ پڑ گئی ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی ان پیغمبروں کے آنے کے بعد، کچھ قحط پڑ گیا تھا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ یہ تجربات بھی ہوئے کہ گھر میں سب اچھا بھلا تھا، جو ہی دین کا کام شروع کیا، بعض نے پڑھنا یا پڑھانا شروع کیا، گھر میں کوئی فوت ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوری ڈاکہ ہو گیا. اب چوری ڈاکہ صرف دین پڑھنے والوں کے گھر میں ہی تو نہیں ہوتا، کسی کے گھر میں بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. لیکن اور سارے اسباب کو ایک طرف چھوڑ کر کس کو ہم فوراً بلیم کرتے؟ یہ پہلے سب ٹھیک تھا، جب سے یہ پڑھ رہی ہے یہ کچھ ہو رہا ہے، ضرور ان کے پڑھنے میں کوئی خرابی. تو بعض تفسیر کی روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قوم پر عہد آ گیا جس کی ذمہ داری انہوں نے پیغمبروں پر ڈال دی، ان کی وجہ سے آیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 میں قوم موسیٰ کے بارے میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. کہ جب انہیں کوئی بھلائی ملتی، قوم موسیٰ کے پاس جب کوئی اچھی خبر آتی، قالوا لنا هذه، کہتے یہ تو ہمارے لیے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ تو ہماری قسمت میں تھی، یہ تو ہمارا حق تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پہ کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی، تو کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے. ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. قوم صالح علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ، ہم تجھ کو بھی منحوس قرار دیتے ہیں اور تیرے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے. تو بہرحال یہ تانا بھی دین والوں کو ہر دور میں ملتا رہا ہے کہ ان کا آنا ہماری بستی، ہماری برادری، ہمارے خاندان کے لیے نحوست کا سبب ہے، جب سے یہ آئے ہیں پھوٹ پڑ گئی. قالوا انا تطیرنا بكم، کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. ولیمسنکم، نون بھی مشدد ہے، لام بھی تاکید کا ہے، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو، کیا منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. یعنی پہلے تو باتوں سے انہیں برا بھلا کہتے رہے، جب وہ باز نہ آئے انہوں نے سنی انسنی کر کے اپنا کام جاری رکھا تو اس سے بڑی دھمکی آئی، باز نہیں آتے اب اپنی خیر منانا، اب تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، ہم تم سے بری طرح پیش آئیں گے۔ اس پر بھی کیا پیغمبروں کو باز آ جانا چاہیے تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو یہ دھمکی دے دے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے تو انسان سب چھوڑ کر بیٹھ جائے، بھاگ جائے؟ نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم اپنی نحوست کا خود سبب ہو، تم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ تم پر یہ وقت اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تطیر میں اور طائر میں ایک لفظ مشترک ہے، تو یہ رے اس کا روٹ ہے۔ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں اور یہ بدفعلی کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھی بدفعلی کے اثر کے لیے بھی، نحوست کا جو اثر ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ طائر بیسیکلی پرندے کو کہتے ہیں، اہل عرب پرندوں سے فال لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی اس قسم کے کچھ خرافات موجود ہیں کہ کوا بولا یا بلی گزری تو ایسا اور ایسا ہو جائے گا، یہ سب کچھ بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتا، نہ کوے کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے نہ ہی بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے، یہ سب ہمارے اپنے خیالات ہیں، من گھڑت بات ہے جن کی کوئی دلیل نہیں، ایسے خوف فکر میں زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اصل نحوست کس چیز میں ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں، گناہ کا کام کرنے میں۔ اِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اس سے پہلے بھی تو ہم اسی بستی میں رہتے تھے، اس وقت کہاں تھی ہماری نحوست؟ اس وقت یہ سب کچھ کیوں نہ ہوا؟ یہ سب خیال تمہیں اس وقت آیا جب ہم تم کو اللہ کا پیغام پہنچانے لگے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، مسرف لوگ ہو، یعنی تمہاری سوچ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ جو لوگ تمہارے خیرخواہ ہیں اور سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، ان کو تم جان سے مارنے یا تکلیفیں پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو، مسرف لوگ ہو جو کسی حد پہ جا کے نہیں رکتے۔